عبد المسیح اور عبداللہ ہاشمی کا کیسا جھوٹا قصہ بنا لیا۔ کیا ہارون اور مامون کے وقت میں پروٹیسٹنٹ کا نام و نشان بھی تھا، جس کی تائید میں دو فرضی شخصوں کا عربی زبان میں مباحثہ لکھا گیا۔ بس جو لوگ کلوں کی ایجاد کی طرح آئے دن نئے نئے جھوٹ بھی ایجاد کرتے رہتے ہیں، وہ کسی پیچ میں پھنس کر کیوں جھوٹ نہیں بولیں گے؟ یہ ایک ثابت شدہ امر ہے کہ ناحق جھوٹ بول دینا انہی لوگوں کا خاصہ ہے۔ دیکھو نور افشاں 25 جنوری 1895 کے پرچے میں بیچارے اکبر مسیح کو انادے مذہبی کی وجہ سے زندہ درگور کر دیا۔ چنانچہ پرچہ مذکورہ میں چھپ گیا کہ اکبر مسیح تثلیث کا دشمن ریل کے صدمے سے جاں بحق ہوا، اور مرتے وقت وہ ایک پادری صاحب کی ہدایت سے تائب ہوا اور حضرت مسیح کی خدائی کا قائل ہو کر مرا، اور اپنی مخالفانہ کتابیں جلا دیں، اور توبہ کر کے بہت رویا اور قائل ہوا کہ اب میں سمجھا کہ در حقیقت حضرت مسیح خدا ہی ہیں۔ حالانکہ نہ اس کو کوئی ریل کا صدمہ پہنچا اور نہ وہ مرا، نہ توبہ کی، نہ کتابیں جلائیں، نہ حضرت مسیح کی خدائی کا قائل ہوا، بلکہ زندہ موجود اور اب تک تثلیث کا دشمن ہے۔ ناحق ایک بد ذات عیسائی نے اس بیچارے کے اہل و عیال اور دوستوں کو مصیبت میں ڈالا۔ افسوس کہ ہمارے بخیل طبع مولویوں کو یہ خیال نہ آیا کہ یہ آتھم بھی اسی دروغ باف قوم میں سے ہے، اور یہ وہی ناپاک طبع ہے جس نے پہلے اس سے ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اپنی کتاب میں دجال کے نام سے موسوم کیا، لعنت اللہ علی قائلہ الی یوم القیامہ۔ پھر اس کے بے ثبوت ہزیان کو باور کرنے والا بھی دجال سے کم نہیں۔ کیا عقلاً اور انصافاً اس پر الزام قائم نہیں ہوا کہ وہ میعاد پیشگوئی میں اپنے ڈرنے کا اقرار کر کے پھر ان بےہودہ جال سازیوں کا ثبوت نہیں دے سکا کہ وہ پیشگوئی کی عظمت سے نہیں بلکہ سانپ وغیرہ کے حملوں کی وجہ سے ڈرتا رہا؟ وہ ان باتوں کو بذریعہ نالش ثابت نہ کر سکا جو ڈر کی بنیاد اس نے قائم کی تھی، یعنی تین حملے، اور اس نے یہ بھی نہ چاہا کہ قسم کھا کر اپنی صفائی کرے۔ اور جب اس بات پر زور دیا گیا کہ ایسے عذرات کے پیش ہونے پر کیوں نہ یہ سمجھا جائے کہ یہ تین حملوں کا منصوبہ محض اس غرض سے گھڑا گیا ہے کہ تا اس خوف اور جزا فضا کی کچھ پردہ پوشی کی جائے جس سے آتھم خواب سے بھی چیخیں مار کر اٹھتا رہا ہے، اور امرتسر کے مقام میں بھی بیماری کی شدت میں اس نے ایک چیخ ماری اور کہا کہ ہائے میں پکڑا گیا، تو ان باتوں کا کوئی جواب اس نے صفائی سے نہیں دیا۔ آخر اسی وجہ سے قسم کی ضرورت پیش آئی، مگر اس نے ایک جھوٹے عذر سے قسم کو بھی ٹال دیا۔ ہمارے مولویوں اور اخبار نویسوں میں اگر حق کی تائید کا کچھ مادہ ہوتا تو وہ اسی وقت دین کی تائید میں نتیجہ نکال لیتے، جبکہ آتھم نے اپنے ڈرتے رہنے کی یہ وجہ بیان کر دی تھی کہ میرے پر تین حملے ہوئے، اور اگر اس پر تسلی نہ پکڑ سکتے تو آتھم کو قسم پر مجبور کرتے، کیونکہ جب آتھم اپنے قول و فعل سے خوف شدید کا قائل ہو چکا تھا تو یہ مطالبہ قانوناً و شرعاً اس سے واجب تھا کہ کیوں یہ یقین نہ کیا جائے کہ وہ تمام خوف پیشگوئی کی وجہ سے تھا، خاص کر جب کہ وہ وجوہ خوف جو بیان کیے گئے بالکل جھوٹے اور نکمے اور بدبودار اور بناوٹی ثابت ہوئے، اور یہ اس کی نہایت ہی رعایت کی گئی تھی کہ باوجود ہے کہ اس کی دروغ گوئی پر قرائن قویہ قائم ہو چکے تھے اور نامعقول عذروں سے جرم بپایا ثبوت پہنچ گیا تھا، پھر بھی ہم نے اس سے قسم کا مطالبہ کر کے وعدہ کیا کہ ہم اس کو قسم کے بد نتائج نہ پیدا ہونے پر راست باز سمجھ لیں گے، اور نہ صرف یہی بلکہ 4000 روپیہ نقد دیں گے، مگر وہ پھر بھی بھاگ گیا اور قسم نہ کھائی۔ مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ اس کے ایسے کھلے کھلے گریز پر فتح کا نقارہ بجاتے، نہ کہ عیسائیوں کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے، لیکن جب تک انسان بخل سے خالی نہ ہو تب تک حقیقت میں اندھا ہوتا ہے، اور عیسائیوں کی حالت پر نہایت تعجب ہے کہ اس پیش گوئی پر جو ایسی صفائی سے اپنی شرط کے پہلو پر پوری ہو گئی، انہوں نے محض شرارت سے وہ شور اور شر کیا اور وہ توہین اور گندی گالیاں دیں اور کوچوں بازاروں میں شیطانی بہروب دکھلائے جو اپنی ساری فطرت کے پردے کھول دیے، حالانکہ پیش گوئی میں ایک شرط موجود تھی اور قرائن قویہ کی روح سے وہ شرط پوری ہو چکی تھی اور ہر ایک بات میں قابل الزام آتھم تھا، اور اس کی گفتار سے اس کا مکار اور جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا تھا۔ افسوس کہ انہوں نے اس روشن پیش گوئی سے تو انکار کیا، مگر ان کو حضرت مسیح کی وہ پیش گوئیاں یاد نہ رہیں جو اپنے ظاہری معنوں میں پوری نہ ہوئیں، بلکہ ان کا خلاف واقعہ ہونا ایسے طور سے کھلا کہ کوئی تاویل بھی وہاں پیش نہیں کی جا سکتی۔ دیکھو حضرت مسیح کا کس زور سے دعویٰ تھا کہ اس زمانے کے بعض لوگ ابھی زندہ ہوں گے کہ میں پھر آؤں گا، لیکن وہ سب مر گئے اور اس پر 1800 برس اور بھی گزر گئے، اور وہ جیسا کہ عیسائیوں کا خیال ہے اب تک نہ آ سکے۔ پھر اس سے عجیب تر یہ کہ پہلی کتابوں میں حضرت مسیح کی نسبت یہ پیشگوئی درج تھی کہ ضرور ہے کہ پہلے اس سے ایلیا آوے، یعنی وہ نبی ایلیا نام جو اس جہان سے مدت پہلے گزر چکا تھا، لیکن ایلیا نہ آیا، اور یہودیوں نے حضرت مسیح کو الزام دیا کہ ایلیا تو ابھی آسمان سے اترا ہی نہیں، آپ کیوں کر نبی ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب حضرت مسیح کچھ بھی نہیں دے سکے بجز اس کے کہ یحییٰ زکریہ کا بیٹا ہی ایلیا ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ جواب تو ایک تاویل ہے جو پیشگوئی کے ظاہر الفاظ سے بالکل مخالف پڑی ہے۔ اگر ایسی ہی تاویل سے کوئی پیشگوئی پوری ہو سکتی تھی تو ہر ایک شخص ایسی تاویل کر سکتا تھا، اور تعجب تو یہ کہ حضرت یحییٰ کو ایلیا ہونے سے انکار ہے۔ اب اس انکار سے وہ تاویل بھی بیہودہ ہو گئی، اور جبکہ تمام مدار حضرت مسیح کے سچا نبی ہونے کا اسی پیشگوئی کے پورا ہونے پر تھا اور یہ پوری نہ ہوئی، تو حضرات پادری صاحبان تو حضرت مسیح کی خدائی کو روتے ہیں، اور یہاں نبوت بھی ہاتھ سے گئی، بلکہ کاذب اور مفتری ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ایلیا کے آنے سے جو شخص پہلے مسیح ہونے کا دعویٰ کرے وہ دعویٰ اس کا صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ یہودی اب تک یہی حجت پیش کرتے ہیں، اور ظواہر نص کتاب اللہ یہودیوں کے ساتھ ہیں۔ ان کی یہ حجت ہے کہ اگر ایلیا سے کوئی اور شخص مراد ہوتا تو خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو دھوکہ نہ دیتا، بلکہ صاف لفظوں میں کہہ دیتا کہ ایلیا تو آسمان سے دوبارہ نہیں اترے گا، بلکہ اس کی جگہ یحییٰ زکریہ کا بیٹا پیدا ہوگا، اسی کو ایلیا سمجھ لینا۔ یہ پیشگوئی عیسائی مذہب کو نہایت اضطراب میں ڈالتی ہے۔ اگر قرآن حضرت مسیح کی نبوت کا مصدق ہو کر حضرت ابن مریم کو نبیوں میں داخل نہ کرتا تو کیا کوئی عقل مند قبول کر سکتا تھا کہ عیسیٰ بھی در حقیقت نبی ہے؟ کیونکہ کھلی کھلی نص کتاب اللہ کی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، جس سے حضرت مسیح کسی طرح سچے نہیں ٹھہر سکتے۔ بعض مسلمان جہالت سے کہتے ہیں کہ شاید وہ پیشگوئی محرف ہو گئی ہوگی، مگر ایسا خیال کرنے والے سخت احمق ہیں۔ تحریف تو بے شک بعض مقامات بائبل میں ہوئی ہے، مگر جس مقام کو خود حضرت مسیح نے غیر محرف ٹھہرا دیا ہے وہ مقام بلا شبہ حضرت مسیح اور یہود کے اتفاق سے تحریف کے الزام سے پاک ہے، اور قرآن کریم اور حدیث میں اس قصے کا کچھ ذکر ہی نہیں۔ تاہم یہ کہہ سکیں کہ یہ قصہ احادیث اور قرآن کریم کے مخالف پڑا ہے، بس ہم بہرحال اس قصے کی تکذیب کے مجاز نہیں ہیں۔ اتنا کہنا ہمیں ضروری ہے کہ گو نص کتاب اللہ کے ظاہر الفاظ یہودیوں کے عذر کے معید ہیں، اور اگر ظاہر پر فیصلہ کریں تو بے شک حضرت مسیح کی نبوت ثابت نہیں ہو سکتی، بلکہ کذب اور افتراء ثابت ہوتا ہے، اور کذب بھی ایسا کذب کہ جس کو ایلیا نبی قرار دیا گیا وہ خود ایلیا ہونا منظور نہیں کرتا، اور مدعی سست اور گواہ چست کا معاملہ نظر آتا ہے۔ مگر چونکہ قرآن کریم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کر دی ہے، اس لیے ہم بہرحال حضرت مسیح کو سچا نبی کہتے اور مانتے ہیں، اور ان کی نبوت سے انکار کرنا کفر صریح قرار دیتے ہیں۔ اور ایلیا کے قصے میں یہودیوں کی یہ حجت کہ اگر یہی شخص در حقیقت مسیح موعود تھا تو ایلیا کے دوبارہ آنے کی پیشگوئی میں خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیوں دھوکہ دیا، اس طرح پیشگوئی کے الفاظ کیوں نہ لکھے کہ ضرور ہے کہ مسیح سے پہلے یحییٰ بن زکریہ آوے، اور جبکہ نص کتاب اللہ کے ظاہر الفاظ پر ایمان لانا ضروری ہے تو ایسے موقع پر تاویلیں کرنا کفر ہے۔ یہ وہ حجت ہے جو اب تک یہودی لوگ انکار نبوت مسیح میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن اب ہم قرآنی معارف سے قوت پا کر کہہ سکتے ہیں کہ جبکہ مسیح کی نبوت قرآن کے نزول سے بپایہ صداقت پہنچ گئی ہے تو وہ ظاہر الفاظ پیش گوئی کے کیسے ہی ان کے مخالف پڑے ہوں، تب بھی ہمیں ان کی تاویل کر لینی چاہیے، کیونکہ پیش گوئیوں میں اکثر استعارات بھی ہوتے ہیں جن سے خلق اللہ کا ابتلاء منظور ہوتا ہے، تو کیوں ایلیا کی پیش گوئی کو بھی استعارات کی قبیل سے نہ سمجھا جائے؟ یہودی لوگ خدا تعالیٰ کی ان سنتوں سے اچھی طرح واقفیت نہیں رکھتے تھے کہ کبھی الہی پیش گوئیوں میں اس طور کے استعارات بھی واقع ہو جاتے ہیں کہ نام کسی کا لیا جاتا ہے اور قرائن کی روح سے مراد کوئی اور ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم نے اس امت پر احسان کیا کہ یہ تمام معارف اور سنن اللہ سمجھا دیے، بلکہ ان طریقوں کو کئی مواضع میں آپ اختیار کر کے بخوبی تفہیم کر دی۔ دیکھو، کیوں کر اپنے زمانے کے یہودیوں کو ملزم کیا کہ تم نے موسیٰ کی نافرمانی کی، ہارون کا مقابلہ کیا، حالانکہ اس جرم کے مجرم وہ تو نہیں تھے بلکہ ان کے باپ دادے تھے، اور بخوبی بار بار سمجھا دیا کہ کوئی شخص دوبارہ دنیا میں نہیں آیا کرتا، مگر یہ سمجھ یہودیوں کو نہیں دی گئی تھی، اور توریت کے طرز و طریق نے ان کو قیامت کی نسبت بھی شک و شبہ میں رکھا تھا، اور قرآن شریف کی طرح نصوص سے صریحہ توریت سے ان پر نہیں کھلا تھا کہ کوئی شخص اس جہان سے گزر کر پھر اس دنیا میں آباد ہونے کے لیے نہیں آ سکتا، اس لیے وہ اس گرداب میں پڑے، اور ان کا اس بات پر زور دینا سراسر حماقت تھا کہ سچ مچ حضرت ایلیا علیہ السلام دوبارہ آسمان پر سے مسیح موعود سے پہلے تشریف لے آئیں گے، اور ان کے پاس اس طرح دوبارہ آ جانے کی کوئی نظیر بھی نہیں تھی۔ ہاں، آج کل کے ظاہری نیم ملاؤں کی طرح صرف الفاظ پر زور تھا، اور ایک نادان کی نظر میں بظاہر یہودیوں کی حجت ایلیا کے دوبارہ آنے کی پیش گوئی میں قوی معلوم ہوتی تھی، اور حضرت عیسیٰ کی تاویل کچھ رقیق اور بودھی سی پائی جاتی تھی، کیونکہ بظاہر نص یہودیوں کا معیت تھا، لیکن اس سنت اللہ پر نظر ڈالنے کے بعد قرآن کریم سے مفصل معلوم ہوتا ہے، یہ مسئلہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں کسی کے دوبارہ آنے اور دنیا میں دوبارہ آباد ہونے کے بارے میں یہ کتاب کریم صاف فیصلہ کرتی ہے کہ ایسا ہونا سنت اللہ کے خلاف ہے۔ پس جب کہ دوبارہ آنا دنیا میں ممتنع ہوا، تو حضرت ایلیا علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا اور یہودیوں کے دلوں کو مسیح موعود سے پہلے آ کر درست کرنا بدیہی البطلان ہوا۔ ہاں، یہ مسئلہ بغیر قرآن کریم پر ایمان لانے کے سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر توریت پر ہی حصر رکھا جائے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسیح ہرگز نبی صادق نہیں تھا۔ ایک مصیبت تو مسیح کے بارے میں یہی پیش آئی تھی، دوسرے ظالم عیسائیوں نے اپنے ہاتھوں سے مسیح کو توریت استثناء باب 13 کا مصداق ٹھہرا کر سچے نبیوں کے طریق اور شان سے بکلی بے نصیب اور محروم کر دیا۔ اور یاد رہے کہ نظر عمیق کے بعد حضرت مسیح کی تاویل یہودیوں کے تمسک بظاہر پر غالب ہے، وہ ایک جلد باز اور دھوکہ کھانے والا حضرت مسیح کی تاویل پر ٹھٹھا اور ہنسی کرے گا کہ اپنی نبوت کے ثابت کرنے کے لیے تاویلات رقیقہ سے کام لیا ہے، لیکن جو شخص قرآن کا علم رکھتا ہے اور سنت اللہ کے سلسلے پر اس کی نظر ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ حتمی وعدہ خدا تعالیٰ کا یہی ہے کہ اس جہان سے گزرنے والے پھر آسمان سے نہیں اترا کرتے۔ وہ نہ صرف حضرت مسیح کی تاویل کو قبول کرے گا بلکہ اس تاویل سے لذت بھی اٹھائے گا، کیونکہ وہ تاویل عہد قدیم کے مطابق ہے۔ اگرچہ نابکار یہودی اب تک یہی روتے ہیں کہ مسیح نے اپنی جھوٹی نبوت کو لوگوں میں جمانے کے لیے پاک کتابوں کی ظاہر نص کو چھوڑ دیا ہے، اور جب ان سے کبھی گفتگو کا اتفاق پڑے تو یہی دھوکہ دینے والا عذر پیش کرتے ہیں، اور ایک ناواقف آدمی جب ان کے اس عذر کو سنے تو ضرور وہ حضرت مسیح کی نبوت کی نسبت کچھ متذبذب ہو جائے گا، اور قریب ہے جو ان کو فریبی اور جھوٹا کہہ کر اپنے تئیں ہلاک کرے، اور غالباً یہ اعتراض حال کے ملحدوں نے یہودیوں سے ہی لیا ہے کہ جس حالت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح مردے زندہ کرتے تھے، بلکہ ایک دفعہ تو تمام مردے اور تمام مقدس نبی زندہ ہو کر شہر میں آ بھی گئے تھے، تو وہ ایلیا علیہ السلام نے، جن کے نہ دوبارہ آنے کی وجہ سے حضرت مسیح نے ناچار ہو کر تاویلات رقیقہ سے کام لیا، کیوں ان کو اپنی تصدیق نبوت کے لیے یہودیوں کو دکھلا کر اس جھگڑے کو طے نہ کر لیا۔ اور کیوں تاویلات رقیقہ کی مصیبت میں پڑے؟ جو شخص اپنے اقتدار سے مردے کو آپ زندہ کر سکتا تھا، چاہیے تھا کہ پیشگوئی کی علامت پوری کرنے کے لیے زندہ کرتا یا آسمان سے ہی اتارا ہوتا۔ خدائی کے کام تو کن فیکون سے چلتے ہیں، مگر اس خدا کو کیا پیش آیا کہ شریر یہودی اس پر غالب ہو گئے اور ان کی حجت کو توڑ نہ سکا؟ اور ظاہر نس کو چھوڑ کر کیوں ایک تاویل سے جہان کو تباہی اور فتنے میں ڈال دیا، تاکہ کسی طرح مسیح موعود بن جائے؟ جس شخص کے ہاتھ میں زندہ کرنا ہو، بلکہ اس کا معجزہ ہی احیاء موتا ہو، اس پر کیا مشکل کہ فی الفور ایلیا نبی کو زندہ کر کے یا آسمان سے اتار کر یہودیوں پر ظاہر الفاظ نس کے موافق اپنی حجت پوری کر دیتا؟ مگر ایسے اعتراض وہی کرے گا جو اپنی جہالت سے دنیا میں دوبارہ مردوں کے آنے کا قائل ہوگا۔ ہمارے اس وقت کے نام کے مولوی جو رجمم بالغیب کہتے ہیں کہ شاید ایلیا نبی کے دوبارہ آنے کا قصہ محرف ہو، یہ سراسر ان کی خیانت ہے۔ جس قصے کی حضرت عیسیٰ نے تصدیق کی اور تمام یہودیوں کا اس پر اتفاق ہے، وہ کیوں کر محرف ہو سکتا ہے؟ اور پھر بطریق تنزل ہم کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول نے اس کی تحریف کی ہم کو خبر نہیں دی، لہٰذا ہم بموجب حدیث صحیح کے تکذیب کرنے کے مجاز نہیں۔ اگر لا تصدقو پر نظر ہے تو لا تکذبو بھی ساتھ یاد رکھو۔ لیکن اس قصے میں تو ہمارے مولویوں کو یہ دھڑکا شروع ہوا کہ اگر حضرت عیسیٰ کی اس تاویل کو تسلیم کر لیں اور قصے کو صحیح سمجھیں تو پھر حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے سے بھی ہاتھ دھو لینا چاہیے۔ جب ایک مرتبہ فیصلہ ہو چکا تو وہی مقدمہ پھر اٹھانا یہودی بن جانا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے حال سے عبرت پکڑے۔ اگر نزول کا لفظ احادیث میں موجود ہے تو موت عیسیٰ کے الفاظ قرآن اور دونوں میں موجود ہیں، اور توفع کے معنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے بجز مار دینے کے اور ثابت نہیں ہوئے۔ بس جب اصل مسئلے کی حقیقت یہ کھلی تو نزول اس کی فرا ہے، اس کے وہی معنی کرنے چاہیے جو اصل کے مطابق ہوں۔ اگر تمام دنیا کے مولوی متفق ہو کر آیت یا عیسیٰ انی متوفی کا اور آیت فلما توفیتنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی سے بجز موت کے کوئی اور معنی ثابت کرنے چاہیں تو ان کے لیے ہرگز ممکن نہیں، اگرچہ اس غم میں مر جائیں۔ اسی وجہ سے امام ابن حزم اور امام مالک اور امام بخاری اور دوسرے بڑے بڑے اکابر کا یہی مذہب ہے کہ درحقیقت حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں۔ افسوس کہ جاہل مولویوں نے ناحق شور مچایا اور آخر حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہوئی، جس کے ثبوت سے وہ ایسے نادم ہوئے کہ بس مر گئے۔ وحی اللہ پر کم توجہ رکھنے سے یہ تمام مصیبتیں ان پر پڑیں۔ مولویوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ خدا تعالیٰ نے آج سے 16 برس پہلے الہام مندرجہ براہین احمدیہ میں اس عاجز کا نام عیسیٰ رکھا ہے۔ کیا انسان اتنا لمبا منصوبہ کر سکتا ہے کہ جو افتراء 16 برس کے بعد کرنا تھا اس کی تمہید اتنی مدت پہلے ہی جما دی، اور خدا نے بھی اس قدر لمبی مہلت دے دی جس کی دنیا میں جب سے دنیا شروع ہوئی کوئی نظیر نہیں پائی جاتی۔ والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔